السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 136. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے، اور ساتھ اس کتاب کے جو نازل کی اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب کے جو نازل کی اس نے پہلے، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے، پس تحقیق گمراہ ہو گیا وہ گمراہ ہونا دور کا. اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اس کے علاوہ اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی. اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. ایک اور آیت بھی ساتھ میں دیکھ لیجیے آگے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر زیادہ ہو گئے وہ کفر میں، نہیں ہے اللہ کے بخشنے، نہیں ہے اللہ کے بخشے ان کو، اور نہیں ہے کہ ہدایت دے ان کو راستے کی. بشارت دے دیجئے منافقین کو اس بات کی کہ تحقیق ان کے لیے عذاب ہے، بہت دردناک عذاب. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. منافق لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان آیت میں ان لوگوں کو جو صرف زبان کی حد تک ایمان لائے تھے، یا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا یا اندر تک نہیں پہنچا تھا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا تو وہ لوگ جو ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب کا شکار تھے، کہ ڈاما ڈول تھے، ثابت قدمی نہیں تھی ان کے اندر، یا وہ لوگ جو ایمان لائے ہی تھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کے دل میں ایمان سے کوئی رغبت نہیں تھی. تو یہاں ان دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا اس کا ایک حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. بہرحال ہمیں دو احادیث میں مختلف اس طرح کے نام ملتے ہیں، اور ایکچولی وہ نام یا درجات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کئی زیادہ شاخیں ہیں. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہو جائے گا، جیسے کہ کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایک ایمان لانے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کر لیں اور صرف کلمہ پڑھ لیں، یا آپ کے نام مسلمانوں جیسے ہوں، یا آپ کی ظاہری ڈھب، ظاہری آپ کا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہو، یا آپ مسلمانوں کی سی بود و بوش اختیار کریں، نہیں. بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر معمور ہو، آپ مسلسل 24 گھنٹے مسلمان رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو. اور اس لیے جو درجات بتائے گئے ہیں، کہ احسان کا درجہ جو بتایا گیا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے جو سوالات کیے تھے کہ اسلام کیا ہے، پھر پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بھی کئی درجات ہیں، اور سب سے بیسٹ لیول ایمان کا احسان والا درجہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ ہائیسٹ لیول ہے. اور محسوس نہیں کر سکتے ہو، یہ تصور تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو کم از کم یہ تو محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے انسان اطاعت کی حالت میں رہے گا، اسلام کی حالت میں رہے گا، ایمان کی حالت میں رہے گا، اور یہ درجات بڑھتے رہتے ہیں اور گھٹتے بھی رہتے ہیں۔ ایمان بھی دراصل ایک لیول پر جا کر نہیں رکتا، بلکہ ایمان کے بھی کئی درجات ہیں، کئی لیولز ہیں ایمان کے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب خود آپ محسوس کریں کہ کسی دینی محفل یا مجلس میں ہوتے ہیں یا کسی نیک شخص کو نیکی کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، تو اب آپ کے ایمان کا لیول بھی اسی طرح سے بڑھتا رہے گا۔ لیکن کسی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، کوئی گناہ گاروں کی مجلس میں، جیسے کہ آگے کی آیت میں ذکر آئے گا ابھی، یا جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ بھی وہیں بیٹھے رہیں، تو پھر ایمان کا لیول گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل اس کو اسی طرح سے گزارتے رہیں، یا اسی طرح سے آپ اس کو ماحول پرووائڈ کریں کہ جہاں پر صرف کفر کی باتیں ہوں یا دین کا مذاق اڑایا جائے، تو آخر کار چلتے چلتے ایک بار کیا ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا پڑ جاتا ہے، سیلڈ ہو جاتا ہے دل، اور اس کے پھر کھلنے کی نہیں، ہدایت کے کوئی چانسز باقی نہیں رہتے، مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں پر دراصل ایمان کے درجات کا ذکر ہے کہ ایمان کے بھی کئی درجات ہیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں دراصل اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان تم کیسے لاؤ۔ ایسا ایمان نہیں کہ جو کبھی تو تم مسلمان ہو اور جہاں دل چاہے تمہارا دل موم ہو جائے، کوئی چیز کو دیکھ کر تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ، نہیں، بلکہ جو ایمان کا تقاضا ہے، جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایمان کی شرائط ہے، اس کے ساتھ تم ایمان لاؤ۔ اور یہاں پر مومنوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ معنی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مومن سیدھا سادہ ہو کہ وہ اسلام تو لا چکا ہے لیکن اس کو اس کے تقاضے معلوم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے اور نہ جاننا چاہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو لیکن اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور وہ ایسی سادہ لوح زندگی گزار رہا ہو، جو دل چاہتا ہے کرتا رہے۔ تو نہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تم الرٹ ہو جاؤ، تم آگاہ ہو جاؤ۔ اسے وارن کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والا جو سیدھے سادے ہو، بھلے ہی تمہارے اندر منافقت نہ ہو، اے ایمان والے جو ابھی شعور اور آگہی تک نہ پہنچے ہوں، تو تم صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، تم اپنے ایمان میں سنجیدہ ہو جاؤ، تم پورے طریقے سے ایمان لاؤ، تم 24 گھنٹے 24/7، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن یا ایسا مسلمان نہیں چاہیے کہ جو کچھ دیر کے لیے تو مسلمان بن جاتے، مسجد میں تو مسلمان ہے اور مسجد کے باہر اس کا جو دل چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان والے مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ کو پختہ ایمان والے مطلوب ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ اور دوسرے ان لوگوں کی طرف بھی خطاب ہو سکتا ہے جو منافقین تھے، جو صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا کرتے تھے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا تھا، ان لوگوں سے بھی خطاب ہے، دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ دو درجوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ کہ مومنوں کی جماعت میں جو لوگ شامل ہو چکے ہو، اور یہ کہ خلوص نیت سے سچے دل اور پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویے، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا، آپ کی پسند ناپسند، یعنی مذاق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کا ذوق جو ہے، وہ اسلام کے مطابق ڈھلتا چلا جائے، اپنے کردار سے، اپنی دوستی، اپنی دشمنی، جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اس سے ظاہر یہ ہونے لگے کہ تم واقعی میں اللہ کے راستے میں اسی راستے پر چلتے چلے جا رہے ہو، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو، صفت اپنے اندر ایسی پیدا کرو جو کہ دیکھ کر ہی پہچانی جا سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو قرض یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، یعنی مزید پختگی کی بات کی جا رہی ہے، یا اطاعت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا درجہ کیا آتا ہے ایمان کے بعد کا؟ اطاعت، اور اطاعت میں پھر عمل صالح آ جاتا ہے، تو تم عمل صالح کرو۔ اور آپ دیکھیں، جب پوچھا گیا کسی بزرگ سے کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس بہت ہی تھوڑا سا فرق ہے، کا اور کی کا فرق ہے، کا کی ہم کہتے ہیں نا اردو میں، بس اتنا چھوٹا سا فرق ہے۔ کہنے لگے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، لیکن مومن اللہ کی مانتا ہے۔ آپ دیکھیں، کو اور کی کا فرق، اتنا ذرا سا فرق ہے، لیکن اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ اللہ کو ماننا، یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننا یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، وہ نہیں قائم رہ پاتے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، صبر اور برداشت سے کام لے کر ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور آزمائشوں سے ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہے بھٹی سے گزر کے، آزمائش سے گزر کے وہ کندن بن جاتا ہے، اس کے اندر پھر احسان کا لیول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو بہرحال عمل سے اس کو دکھانا ہے، اس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا ہے، تبھی وہ ایک صحیح مسلمان بن سکتا ہے، تبھی ایمان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ جو اس کے عقائد ہیں، اعتقاد ہے، وہ سب ایز اٹ از ہونا چاہیے جیسے کہ مطلوب ہے۔ اور اسی لیے ہم کو قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو تم کو مسلمان ہی کی حالت میں مرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، قرآن کریم پر، پہلے کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سب ایمان میں شامل ہیں، اور اس پر ایمان لگائے بغیر کوئی چارے کار ہی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لا کر ہی ایک بندہ مومن ہو سکتا ہے، ادروائز وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس پر ایمان لانا اس کے ذمہ فرض ہے اصل میں، جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے پھر وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ تو کہا گیا کہ ایمان لاؤ اور ایمان کو لازم پکڑ لو، کیونکہ ایمان کی اپوزٹ پھر کیا ہے؟ ایمان کی اپوزٹ کفر ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ کفر نہیں ہونا چاہیے۔ یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر انہوں نے کفر کر لیا، یا وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر کفر کی طرف مڑ گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر کی طرف مڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ ان کے کفر میں ہی اضافہ کر دیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، یہ دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ تو ایکچولی جس طرح ایمان کے درجات ہیں، اسی طرح سے کفر کے بھی درجات ہیں۔ تو جس طرح پہلی آیت دو معنوں میں استعمال ہوئی تھی، یہ بھی دو معنوں میں استعمال ہوئی ہے، کہ ایک تو یہ کہ سرے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہونا، یعنی اسلام قبول ہی نہ کرنا، اور تمام جو بھی اسلام لانے کے لیے جو امور ہیں ان سب کا انکار کر دینا، اور دوسرا یہ کہ صرف ایمان کا زبانی دعویٰ کرنا اور مسلمانوں میں شامل تو ہو جانا، لیکن جو اثرات اس کی شخصیت پر جھلکنے چاہیے تھے، نظر آنے چاہیے تھے، اس عقیدے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، وہ اگر نظر نہیں آ رہے تو مطلب ابھی تک دلوں کے اندر ایمان نہیں پہنچا، جیسے کہ منافق تھے۔ اگر جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں ڈھال لیتے، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی حدود کے مطابق کنٹرول نہیں کرتے، ہمارا ایمان کا دعویٰ بیکار ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ عقیدہ دلوں میں راسخ نہیں ہو جاتا، یا ان کی زندگی میں شریعت داخل نہیں ہو جاتی، یا وہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ان کا ایمان کا دعویٰ سراسر گمراہی پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی لیے پھر کہا گیا کہ بشارت دے دو، یعنی ایک طرح سے جب عذاب کی بات کی جا رہی تو بھلا وہ بشارت کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے معنی اس طرح سے پھر آئیں گے کہ ایک طرح سے وارننگ کے، ایک طرح سے ان پر طنز کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو مرتدین تھے ان کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کہتے تھے صبح اسلام لاؤ، رات میں انکار کر دو۔ تو اسلام میں اس لیے کفر کی سزا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا، مرتد رد سے ہے اصل میں، ریجیکٹ کر دینا، تو واپس پلٹ آنا۔ تو اگر جو بھی مرتد ہو جاتا ہے، جو بھی اسلام سے نکل کر، یہ دائرہ اسلام سے نکل کر اپنے آپ کو کسی اور مذہب کا فالوور بنا لیتا ہے، تو اس کی اگر اسلام میں دیکھا جائے تو سزا بہت سخت ہے، اور اسی لیے اس کی جان ہی لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کفر کی طرف واپس مڑ سکتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بناؤ۔ تو یہ منافقین تھے جو کہ چینج کرتے رہتے تھے اپنے حالت کا رخ دیکھ کر، یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے جس طرف رخ ان کا ہوتا فائدے کا، اس طرف بیٹھ جاتے تھے، اس طرف رخ کرتے تھے، یعنی وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ایک اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فان العزۃ للہ جمیعا۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ایکچولی یہاں پر کافروں کی دوستی کا حال بتایا جا رہا ہے، یا منافقوں کی دوستی کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ایکچولی یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں جو بات کی گئی دوستی کی، تو دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا، ان کو ولی بنانے سے منع کیا گیا ہے، کہ آپ ولی نہیں بنا سکتے ان کو دوستی میں۔ اس قدر کلوز ریلیشن شپ نہ ہو جائے، اس قدر دوستی نہ ہو جائے کہ آپ اپنے راز و نیاز کی باتیں ساری کرنے لگے دشمن سے۔ تو نان مسلم سے دوستی کا جو طریقہ کار ہے، یا کس طرح سے لمٹس ہم اس میں رکھیں گے، کہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھی جائیں گی، لیکن ان سے لین دین، معاملات معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن دل کا تعلق ان سے نہیں رکھا جا سکتا، یا ان کو مسلمانوں کے راز اور بھید میں شامل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ یہ انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیوں منافقوں سے دوستی رکھتے ہیں، کیوں کافروں سے، منافق جو ہے کیوں کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اور ایکچولی مکہ میں تو مشرکین مکہ تھے یا کفار تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ وہ لوگ تھے جو کہ اہل کتاب میں سے تھے، یہود تھے دراصل، جو زیادہ رسول اکرم کا مذاق اڑاتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چاہے وہ یہود نہ بھی ہوں، اہل کتاب نہ بھی ہوں، تو وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی منافق سے دوستی، کبھی ادھر مومنوں سے دوستی۔ جیسے مثال ہے نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ لوگ جس عزت کے لیے جا رہے تھے منافقوں، سوری جس عزت کے لیے جا رہے تھے کافروں کے پاس، جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہی شکست دے دی اور ان کو ہی ختم کر دیا، تو ان کی کیا عزت باقی رہی؟ ان کی بھی ظاہر سی بات، ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکری کسی ہے، جو کبھی اس گلے میں جاتی ہے کبھی اس گلے میں۔ صحیح مسلم، صفت المنافقین۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ اس لیے کافروں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے پاس مقبول قرار پائیں یا معتبر ٹھہریں، لیکن اگر اللہ نے کافروں کو ہی بے عزت کر دیا تو پھر انہیں منافق ان کو کہاں سے عزت ملیں گی بھلا؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم کافروں کو دلی دوست بناتے ہو، کیا تم عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت تو جبکہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو یہ منافقین کے حال تھے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمانی کا شکار تھے، ان کا یقین اس بارے میں بہت کمزور تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ بظاہر جو اسباب دیکھ رہے تھے جو کفار کو حاصل تھے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت سے آراستہ، تمام اسباب و وسائل ان کے پاس موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے۔ دیکھنے والا خود پہچان سکتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس نہ ویسی سواریاں ہیں نہ ہتھیار ہیں۔ تو بہرحال ان کے پاس یہ ساری چیزیں دیکھ کر منافقوں نے کافروں کو دوست بنا لیا یا ان سے مدد طلب کرتے رہے، تو یہ عزت ڈھونڈنے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ تمام تر عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں تمام لوگوں کی سب کچھ، جان ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہر جگہ نافذ ہے۔ وہ اپنے دین، اپنے مومن بندوں کی مدد کا وعدہ کر چکا ہے، لہٰذا وہ ضرور مدد کرے گا۔ اور کبھی کبھی حالانکہ اہل ایمان کا امتحان بھی ہوتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ شکست سے بھی دو چار ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری طرف، ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو بہرحال موالات یعنی دلی تعلق ترک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کافروں سے، اور پھر ان کی صفات بھی بتا دی گئی یہاں پر منافقین کی، کہ ایمان تو اہل ایمان کے ساتھ محبت اور موالات کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر اہل ایمان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کفار سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے کفار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو بہرحال یہ منافقین کا کردار ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے، 140، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اور تحقیق نازل کیا ہے اس نے تم پر کتاب میں کہ جب سنو تم آیت اللہ کی کہ کفر کیا جا رہا ہو ساتھ ان کے اور استہزاء کیا جا رہا ہو ساتھ ان کے، تو نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں اس کے علاوہ، بلا شبہ تم اس وقت ان جیسے ہی ہوگے، تحقیق اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو۔ جو منافق انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، تمہاری بابت، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ہو واسطے کافروں کے حصہ یعنی غلبہ تو کہتے ہیں کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پر، اور کیا نہ بچایا تھا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے؟ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے اوپر مومنوں کی کوئی راہ انہیں غلبے کی۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جب مذاق کیا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا یعنی ایک مومن کا، مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کہ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا دین کی کسی بھی بات کا، یا دین کے معاملے میں کسی بھی معاملے کا مذاق بنایا جا رہا ہو، اس پر طنز یا فکرے کسے جا رہے ہوں، یا اسے آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بارے میں کہ پہلے جو سورہ انعام میں آیت نازل ہوئی تھی، دراصل وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور ایکچولی منافقین کیوں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تیڑ تھی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، کہ جب وہ کجرا ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونقلب افیدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پلٹ دیں گے، اور جس طرح وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہ لائے تھے پھر دوبارہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں پر چونکہ مہر لگ گئی ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، یا بظاہر مومنوں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، یا ان کے نام ایمان والوں کی طرح ہے، یا بظاہر ایسے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر راسخ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور دیکھیے بہت تنبیہ اور وارننگ والی آیت ہے اصل میں، اور اسی لیے کہا گیا، امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکہ والی آیت میں جو بات نازل ہوئی تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایسی مجلس سے کیا کرو، اٹھ جاؤ یا وہاں پر اس وقت بیٹھے رہو جب تک کہ وہ کسی اور دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جب ایسی کوئی مجلس نظر آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو یا تو بات کا رخ پھیر دیں، اور اس کو کوشش کریں کہ آپ اس بات سے اعراض برتیں یا اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، یا ایسی مجلس کو ختم ہی کر دیں، اس کو ہٹا دیں، مجلس کو ختم کر دیں، یا وہاں سے اٹھ کر آ جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو خود ہی وہاں سے اٹھ کر آ جائیں کہ ان کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو، اور دل آپ کو اس پر آمادہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر وہ باتیں سنتے رہیں۔ اور چونکہ یہاں پر یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی سورہ نساء، تو ایکچولی یہاں پر منافقین زیادہ تر تھے جو مذاق اڑاتے تھے، یا یہود تھے جو مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کو زبان سے روکنا ہے، زبان سے ممکن نہ ہو تو پھر اٹھ جانا ہے وہاں سے، مجلس سے اٹھ جانا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برا کام دیکھے، یعنی خلاف شرع کام دیکھے، تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اسے مٹا دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سورہ انعام دراصل مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے، اور یہاں سورہ نساء دراصل مدینہ میں نازل ہوئی تھی، یہاں اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے والے یہود مدینہ اور منافقین تھے۔ تو اللہ کے رسولوں اور اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا صرف کافروں کو ہی زیب دیتا ہے، یعنی کافر ہی کرتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا تھا کہ جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں آپ ان سے الگ رہیے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ یعنی جو لوگ ایسی مجلس سے منعقد کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسی مجلسوں سے انکار ہی کر دینا چاہیے، بھلا وہاں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے وہ باتیں سن کر کیا فائدہ، الٹا یعنی کسی کے غیرت ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا اور وہ سنتے رہیں، اور ان کے دلوں میں کوئی غیرت ایمانی نہ پیدا ہو یا کوئی حرکت نہ پیدا ہو، پھر تو کافروں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، یا تو ان کی زبانیں بند کر دے دلائل کے ساتھ، یا اگر دلائل کے ساتھ نہیں قائل کر سکتا ہے ان کو تو کم از کم پھر وہاں سے خود اٹھ کر چلا جائے۔ تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے پھر جو کہا گیا کہ سارے کے سارے کافر جہنم میں ہوں گے، یعنی وہ جیل کے حقدار ہوں گے اصل میں، اور سارے کے سارے، جیسے دنیا میں ان کی مجلس سے منعقد ہوتی تھی منافقین کی، جیسے وہ ایک جگہ جمع ہو کر ہنسی ٹھٹا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے یا مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا جہنم میں بھی سب کے سب کو جمع کر دیا جائے گا جو مل کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو جو مجالس کفر کی مجالس تھی دنیا میں، وہ وہاں پر بھی جمع ہوگی جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو برابر کر دے گا، کیونکہ کفر میں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ تو چونکہ ان کا عقیدہ یہاں دنیا میں سب کچھ کفر پر مبنی تھا، لہٰذا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برابر کر دے گا، کیونکہ جو گناہ کے ساتھی تھے آخرت میں جہنم میں ساتھ ہی سزا پائیں گے۔ اور اسی لیے مومنوں کی اور کفار کی مجلسوں میں فرق ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی مجلس یا مسلمانوں کی محفل ہے، کوئی کافروں کی مجلس یا محفل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج تو ہم نے سارے ہی احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا، آج ذرا بھی فرق نہیں نظر آتا اگر کسی مسلمان کی شادی ہو کسی غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے، یعنی نہ وہ شرم و حیا رہی، نہ وہ پردے کی پابندی، نہ وہ اسلامی اقدار، ہر چیز دوسروں سے اڈاپٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز میں نقالی۔ اور جو آج ہماری مجلسوں کا حال ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے کہ نمازیں ندارد اور کچھ شعور بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اس طرح بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یہ شرعی احکامات ہیں، ان کا مذاق بنا لینا، یا پھر یہ سمجھنا کہ یہ دیندار لوگ سارے بے وقوف ہی ہوتے ہیں اور ان کا بھی مذاق اڑانا کہ کیسے بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی دنیا داری کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ باتیں بھی مذاق اڑانے میں شامل ہو جائے گی، تو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایسی مجلس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اس کو زبان سے یا ہاتھ سے روکیں، اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اس محفل یا مجلس سے ہی اٹھ جائیں۔ تو اس کے بارے میں چاہے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں، آرٹیکلز لکھیے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، جیسے جنت جہنم پر لطیفے، اور بھی بہت سے، یعنی چار شادیوں پر لطیفے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا سیکنڈ میرج پر لطیفے، یا پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ شاعروں کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو یعنی آپ کے قبر کا حال جانتے ہیں کہ آپ وہاں سے یہ کہیں اور مذاق اڑائیں کہ قبر سے مردے بھاگ کر آئے تھے، یہ اس طرح کی باتیں، لطیفے کہنا، یہ سب بالکل جائز اور درست نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ دراصل دیکھتے رہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ایکچولی انتظار میں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی بھی یہ ان کے دل میں چنگاری دبی ہوئی ہے، یہ خواہش ان کے دلوں میں انگڑائیاں لے رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ کر دیا جائے گا یا اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا نعوذ باللہ، یعنی اپنے نفاق کی وجہ سے دراصل یہ مسلمانوں کا نقصان ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اور تمہیں فتح نصیب ہو تو تمہارے پاس آئیں گے کہ کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا تاکہ مال غنیمت میں حصہ بٹور سکیں، اور اسی طرح سے اگر کفار کو کچھ حصہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ نہیں کہا کہ ان کو فتح ملے، کیونکہ کفار کو فتح مل ہی نہیں سکتی، ان کو چاہے تو دنیا میں کبھی کبھار چھوٹا سا حصہ مل جائے تو مل جائے، کیونکہ اصل فتح نصرت اور کامیابی تو مومنوں کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہ ظاہر کریں گے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اہل ایمان کے ساتھ تھے تاکہ تان و تن سے بچ سکیں اور مال فے میں حصہ حاصل کر سکیں، مال غنیمت میں حصہ حاصل کر سکیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ پھر محفوظ بھی رہیں۔ اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کافروں کو فتح ہو، کیونکہ ان کو ایسی فتح حاصل ہو ہی نہیں سکتی جو ان کی دائمی نصرت کی ابتدا ہو، اگر ان کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کو نہایت ہی عارضی اور تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چنانچہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں، یعنی کفار کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بناوٹ اور تصنع سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو قدرت کے باوجود لڑائی میں داخل نہیں ہوئے، اگر ہم ان کے ساتھ رہتے تو تمہیں تو خوب ہم ڈیفیٹ کر دیتے تھے، پھر تم تھوڑی کچھ حصہ حاصل کر سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ لڑائیوں سے گریز بھی کرنا چاہتے تھے، لڑائی میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور ساتھ میں کریڈٹ بھی مانگتے تھے، یعنی کرا تو کچھ نہیں اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں منافقین دراصل۔ اور ہم کو اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی ذرا سا بھی چھوٹا سا درجہ تو نہیں آ رہا ہے منافقت کا، کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، یا پھر اسلام کے لیے بظاہر بہت ساری ہمدردیاں کہ ہم تو اسلام کے لیے مر مٹیں گے، زبانی دعوے تو بہت زیادہ لیکن عمل ندارد، جب عمل کی بات آئی تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم تو اتنے تھوڑے دلے قسم کے لوگ ہیں، یہ اتنا کمزور ایمان ہے ہمارے کہ ہم تو معاشرے کے رسم و رواج پر ہی ریچھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ہم اپنے دین اور اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی کیا کریں، بچوں کی شادی کا معاملہ ہے یا رسم و رواج کو تھوڑے تو کرنا ہی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بھی سخت نہیں ہے، اتنی بھی شدت پسندی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور پھر وہ کچھ کرتے ہیں جو کہ کرنے کی بالکل اجازت بھی نہیں دی گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو پارٹ ٹائم مسلم نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو فل ٹائم مسلم چاہیے جس کا ہر وقت سر اطاعت تسلیم خم رہے، جب بھی اس کو کہا جائے اس قول له ربه اسلم قول اسلمت لرب العالمین۔ ہم کو ایسے مومن بننا ہے، ایسے مسلمان بننا ہے کہ جب بھی ہمارے رب کا حکم آئے ہمارے سامنے، کہ جب بھی ہمارا رب ہم سے تقاضا کرے کہ جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کے فرما بردار بن جاؤ، تو ہم کہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن گئے۔ سبحان اللہ، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر کہیں سے کوئی نفاق تو نہیں پھوٹ رہا ہے، یا نفاق کی کہیں ابتدا تو نہیں ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اللہ نہ کرے ہم غائبانہ یا لاشعوری طور پر مذاق اڑانے والے بن رہے ہوں۔ تو یہ چیزوں کو سوچتے رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب قرار پائیں، اور اللہ تعالیٰ کو جیسا ایمان مطلوب ہے ویسا ایمان پھر ہمارا ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو اہل ایمان پر کبھی تسلط اور غلبہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ اہل ایمان کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کی مدد فرمائے گا جو ان سے علیحدہ ہوگا یا ان سے مخالفت کرے گا، تو وہ ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا ہے، ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہیں بنانا، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور یہ ایکچولی استقامت کی بھی بات ہے یہاں پر، کہ ایمان لانے کے بعد استقامت ضروری ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، یہ تو منافقین کا کام تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے جمے رہے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک بار ایمان پر استقامت کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دل مضبوط کر دیتا ہے، کیسے دل کو ثبات عطا کر دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کا دراصل ساتھ ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے دل کو مضبوطی سے جماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے ان کو بھیجا ہوتا ہے، تو فرشتے سپورٹ کرتے ہیں، فرشتے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایمان پر قائم ہیں، اگر ہم ایمان پر قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری مدد اور نصرت عطا فرماتا ہے ہم کو، کہ اگر ہم فرما بردار بنے رہے، مومن رہے، مطیع فرما بردار رہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، ہم کو اللہ نہ کرے کبھی ہم اس راستے پر بھی چل کر جائیں، اور ہم ہمیشہ اسلام پر قائم رہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام پر ہی خاتمہ ہو، ہمیں موت بھی اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔